وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم.
ما شاء الله، مسجد میں آپ کی کچھ ترقی دیکھ رہا ہوں. قالین لگ گیا ماشاء اللہ، محراب ممبر پر قالین لگ گیا، اور امام صاحب کے مسلح کے نیچے بھی نیا قالین آ گیا ماشاء اللہ. ممبر پر نیا قالین آ گیا ماشاء اللہ، اور امام کے مسلح پر بھی قالین، اور ماشاء اللہ پنکھوں پہ نمبر بھی لگے ہوئے ہیں. اچھا سسٹم ہے، اور مقتدیوں کے لیے اضافی بھی پنکھے لگے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. آگے آگے دو پنکھے ادھر، دو پنکھے ادھر، یعنی پشت پناہی کرنے والے پنکھے بھی ہیں. آگے سے بھی ہوا، پیچھے سے بھی ہوا، لیکن امام کے لیے ایک پنکھا بھی نہیں. مقتدیوں کے لیے کتنے کتنے سارے پنکھے لگے ہوئے، ادھر چھت پر الگ، سامنے دیوار پر الگ، پیچھے الگ، خوب پنکھے ہی پنکھے ہیں ماشاء اللہ، اور امام کے لیے ایک پنکھا بھی نہیں. یہ امام پر خاص ذرہ نوازی ہے. ہاں، نیا قالین بچھا دیا نا اس کے لیے، تاکہ گرمی اور زیادہ لگے. ترقی تو ہے لیکن تنزلی کے ساتھ. پہلے دو پنکھے لگے ہوئے تھے، ایک سامنے لگا ہوا تھا، ایک نیچے. لگتا ہے وہ بیچ کے قالین ڈالا ہوگا. اب یہاں پر تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ قالین کے پیسے ہم سے لے لیتے، لیکن امام کے پنکھے تو رہنے دیتے، کیونکہ میں نے خود نماز پڑھائی نا، تب پتا چلا. اصل میں ہر مقتدی کو روزانہ ایک ایک نماز دینی چاہیے، تاکہ پتا چلے. کیونکہ مقتدی کا پنکھا بند ہو جائے تو کیسے شور مچا دے گا، اور امام کے ایک نہیں دو دو پنکھے بند کر ڈالے، کیسی عجیب بات. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نے ایک خواہش کا اظہار فرمایا. فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورۃ الملک ہو. 29ویں پارے کی جو پہلی سورت، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ جو سورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یہ سورت ہو. اور آپ نے فرمایا کہ یہ سورت دافعہ بھی ہے، منجیہ بھی ہے، یعنی عذاب قبر کو دور کرنے والی ہے، اور عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے. اس لیے سورت کا نام جو ہے سورت دافعہ، اور منجیہ بھی فرمایا کہ نجات دلانے والی ہے. اور اسی بات پر آپ نے یہ خواہش کا اظہار فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یہ سورت، جس کو آپ نے فرمایا کہ 30 آیتوں والی یہ سورت عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے. اس میں 30 آیتیں ہیں، مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں معروف. گویا کہ اگر امتی ایک آیت روزانہ یاد کر لے، ایک آیت روزانہ، تو ایک مہینے میں انشاءاللہ یہ سورت یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جناب؟ ایک آیت روزانہ تو مہینے میں انشاءاللہ یہ سورت یاد ہو جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خواہش جس کا آپ نے اظہار فرمایا، اگر ہم آپ کی خوشی کی خاطر سے، جبکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خواہش شفقت کی وجہ سے اور رحمت کی وجہ سے، کہ گویا کہ ہمیں عذاب قبر سے بچانے کے لیے آپ نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ امتی کے سینے میں ہو جائے. روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اس کو پڑھنے کا، الف لام میم سجدہ اور سورۃ الملک، جس کا نام دافیہ، منجیہ اور تبارک بھی ہے، اعلیٰ اور برتر، اور اس لفظ سے اس کی ابتدا بھی ہے، بہت اعلیٰ اور ارفع کے معنی میں، بہت اونچی ذات، تبارک الذی بیدہ الملک، بہت اونچی ہے وہ ذات، بٹن بند کرو، بہت اونچی ہے وہ ذات، جب سینے میں بال آ جائے نا پھر بے شک کھول لینا. اور بہت اونچی برکت والی ہے وہ ذات، اعلیٰ اور ارفع ہے وہ ذات. مولوی عبد الحمید صاحب آگے آ جائیں، اور آپ بھی آگے آ جائیں، کیونکہ ابھی تو سیٹنگ چل ہی رہی ہے نا، اس طرف سے آ جائیں. یہ کیوں شور مچا رہا ہے؟ یہ بھی آہو نالا کر رہا ہے پنکھے کے نہ ہونے پر. ادھر آ جائیں بس، یہاں وہ بیٹھیں گے نا، ادھر آ جائیں، یہ ٹھنڈا ٹھنڈا بھی ہے، اچھا لگے گا. یعنی اسپیکر بھی آہو نالا کر رہا ہے پنکھے کے نہ ہونے پر. یہاں کے رہنے والے حضرات کیا پنکھا نہیں لگوا سکتے؟ کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا اس کی کیا؟ کہ ہمت کر لے اگر. کیوں جناب؟ اچھا انتظام یہ کر، پنکھا خراب ہو گیا. اچھا ہے؟ اچھا اگر آپ مفت میں دیں گے تو کیوں نہیں پیئیں گے وہ، ہے نا؟ غالب نے اتنے زمانہ مفت کی تھی اور کہنے لگا کہ مفت کی پیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہاں، مفت کی پیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہاں کہ رنگ لائے گی ایک دن فاقہ مستی ہماری، اور واقعی رنگ لائے، رنگ البتہ دوسرے انداز سے لائی، وہ یہ کہ ایک دن سارے قلم خواہ نے مل کر ٹھکائی لگائی، تو فاقہ مستی رنگ تو لائی لیکن اس کے بدلے میں ڈنڈے جوتے لائی. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یہ سورت ہو، سورہ تبارک، سورہ ملک، دافعہ، منجیہ، کیونکہ قبر سے نجات دلانے والی ہے، عذاب قبر کو روکنے والی ہے، دور کرنے والی ہے. تو آپ کا یہ ارشاد فرمانا، آپ کا یہ ارشاد فرمانا یہ شفقت اور رحمت کی وجہ سے ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ میرا امتی وہ جو آخرت کی پہلی منزل ہے، پہلا اسٹیشن ہے، قبر جو ہے وہ پہلا اسٹیشن ہے، اسی اسٹیشن سے اس پر رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے؟ اس لیے آپ نے اس خواہش کا اظہار فرمایا. جن کو اللہ تعالی نے جسمانی طور پہ ہمت دی ہو، وہ اگر ایک قدم آگے بڑھائیں، اور اس کو یاد کرنا اتنا آسان، اگر ایک آیت روزانہ یاد کر لیں، ایک آیت روزانہ، تو مہینے میں انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. پانچ نماز پڑھتے ہیں دن میں، ہر نماز کے بعد اسی ایک آیت کو تکرار کر لیں، یا نماز سے پہلے یا نماز کے بعد، تو انشاءاللہ مہینے میں یہ سورت سینے میں محفوظ ہو جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خواہش کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یہ سورہ ہو, سورت ہو, وہ خواہش پوری ہو جائے گی. اور آسان کتنا, لیکن اب پہلی آیت تو بہت آسان ہے, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, یہ تو سب کو یاد ہوتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر, یہ تو سب کو یاد ہوتا ہے. بس تبارک الذی بیدہ الملک, یہ ایک آیت یاد ہوئی, اس کے بعد ایک ایک آیت, اور سب چھوٹی آیتیں ہیں, بڑی زیادہ نہیں ہے. بہت کم اس میں آیتیں ہیں جو دو سطر سے زیادہ ہوں گی, ورنہ اکثر ایک ڈیڑھ سطر کی آیتیں ہیں. اس لیے روزانہ ایک آیت یاد کر لے تو انشاءاللہ ایک مہینے میں یہ سورت ہمارے قلوب میں محفوظ ہو جائے گی, اور اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے اور ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ جو عذاب سے بچانے والے ہیں. اس میں سے ایک عمل ہے ٹخنے کا کھلا رکھنا, یہ حکم مردوں کے لیے ہے, کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے, کہ تین قسم کے لوگوں کو چار قسم کا عذاب دیا جائے گا. تین قسم کے لوگوں کو چار قسم کا عذاب, وہ عذاب کیا ہے؟ کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, کہ اللہ تعالیٰ گفتگو رحمت نہ فرمائیں گے, اور ولا ینظر الیہم, نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے, ولا یزکیہم, اور پاک نہیں فرمائیں گے, جو کہ جنت میں جانے کے لیے تزکیہ ضروری ہے, اور ولہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہ تین قسم کے لوگ کون ہیں؟ ان میں سے ایک تو ہے المسبل, ٹخنا چھپانے والا, ٹخنے سے نیچے اپنے شلوار, وہ لباس جو اوپر سے آ رہا ہے اس سے نیچے لٹکانے والا, کیونکہ ٹخنا اگر موزے سے چھپ جائے تو وہ لباس جو نیچے سے آ رہا ہے اس سے کوئی گناہ نہیں, لہذا کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں وہ لباس جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے اس سے اپنے ٹخنے کو ٹخنے سے نیچے نہ لٹکائے. یہ اس بال اظہار کی حقیقت ہے, لہذا ٹخنے سے نیچے لٹکانا مراد ہے, نہ کہ چھپانا. البتہ عورتوں کے لیے چھپانے کا حکم ہے کہ وہ اپنے ٹخنے کو کھلا نہ رکھے, ملا کٹ شلوار نہ سلوائے, اور موٹر سائیکل پر بھی بیٹھے تو اپنے لباس کی حفاظت کے ساتھ, کہ ایسا کوئی کام خلاف شریعت اور خلاف اصول نہ ہو ہم سے. اور دوسرا ہے المنان, احسان کر کے جتلانے والا, کہ تم کیا ہو, تمہارا کیا حال تھا, دیکھو ہم نے ایسا کیا. احسان کر کے جتلانا یہ اللہ تعالیٰ کو نہایت ناپسند ہے. البتہ جس پر احسان کیا جائے اس کو تعلیم یہ دے دی گئی, ادب سکھایا گیا کہ جو تمہارا محسن ہے اس کے احسان کو مانو, اس کو یہ تعلیم سکھائی. لیکن ساتھ میں احسان کرنے والے کو سکھا دیا کہ تم ایسے بنو جیسے نیکی کر دریا میں ڈال. یہ بات میرے مرشد اور میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم نے فرمائی کہ نیکی کر دریا میں ڈال, یعنی بھول جاؤ اس کو, اور احسان کا بدلہ مت چاہو کہ وہ بھی ہم پر. یہ کیا بات ہے, آج کچھ زیادہ شور مچا رہے ہیں. احسان کر کے بھول جاؤ, یاد مت دلاؤ اس کو, جتلاؤ مت. اور تیسرا, وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچتا ہے, اس کو یہ عذاب ملیں گے. اس لیے فقہا نے منع فرمایا کہ اپنے معاملات اور لین دین میں سچی قسم بھی مت کھاؤ, کیونکہ دنیا کے چند روپوں کی خاطر تم اتنے بڑے مالک کا نام لیتے ہو, یہ اللہ تعالی کی عظمت کے خلاف ہے. اس لیے سچی قسم بھی مت کھاؤ. اب ظاہر بات ہے دکاندار نے جو دکان کھولی ہے وہ فلاح ادارہ تو نہیں کھولا نا, کہ نو پروفٹ نو لاس پہ کام کرے گا، مناسب نفع رکھے گا کہ نہیں رکھے گا، یہ تھوڑی کہ ارے آپ کی خاطر ہم تو اس میں تو کوئی نفع ہی نہیں ہے. اور ہوشیار کے کسی مولوی نے کہا یہ تم نے کیسے کہہ دیا نفع نہیں ہے، کہا اصل میں بات یہ جو نفع ہم نے سوچا تھا نا وہ نہیں ہے نفع، نفع تو ہے لیکن جو نفع ہم نے سوچا تھا وہ نفع نہیں ہے. دیکھا نا آپ، یہ مولویوں کے بھی آگے بھاگتے ہیں. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا کہ 27 رجب کا روزہ مت رکھو، کیونکہ اسلاف سے یہ ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، گویا کہ یہ آگے بھاگ رہے ہیں. صحابہ انبیاء علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا روزہ نہیں رکھا. اب اگر کوئی کہے کہ صاحب روزہ رکھنا تو اچھی بات ہے تو ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ہر چیز اصول سے اچھی لگتی ہے. اور اگر روزہ رکھنے کا ذوق ہے، روزہ رکھنے کا اگر ذوق ہے تو اس ذوق کو ہم اس کی ہمت افزائی کریں گے. وہ کیسے کہ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ لیں. آپ سارے سال میں 27 کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں، اور پھر ایام 20 یعنی چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کا روزہ بھی رکھ لیں. کون منع کرے گا، ہم تو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. لہذا اگر 4 ہفتے ہیں، 8 روزے تو پیر جمعرات کے اور 3 روزے ایام 20 کے، کتنے ہو گئے 11. 11ویں شریف آئی کہ نہیں آئی؟ ہر مہینے 11ویں شریف آ رہی ہے، لو جی کیسے مزے اڑائے، ہر مہینے 11ویں شریف منا لے. 8 روزے تو ہو گئے پیر جمعرات کے اور 3 روزے ہو گئے یام 20 کے، لہذا 11 روزے رکھے، مزے لے روزے رکھے. لیکن 27 رجب کو منع فرمایا، یعنی 27 رجب کو روزہ رکھنا ایسا ہے کہ امام سے بھی آگے کھڑا ہو جاتا. جیسے ایک صاحب اذان ہو رہی تھی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قولوا مثل ما یقول المؤذن، جیسے مؤذن کہے ویسے تم کہو. ابھی مؤذن کہتا نہیں تھا، وہ پہلے جواب دیتے تھے، حالانکہ جواب اس کے بعد ہے. میں نے پہلی دفعہ سنا اس لیے میں بھی بڑا حیران ہوا. آج ہی مغرب کی بات ہے، ایک جگہ مغرب کی نماز پڑھی، صاحب تھے، ابھی مؤذن کہتا تھا اشہد اللہ و اشہد لا الہ الا اللہ، یعنی آگے بھاگ رہے اس سے. اسی لیے حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی بات یہاں بہت مزہ دیتی ہے کہ حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ بات میرے شیخ اور مرشد نے سنائی، کہ حکیم الامت نے فرمایا کہ ایک صاحب نے کہا ہماری نانی بہت عبادت گزار، بڑی نیک، چھلانگ ماری جنت سے آگے نکل گئی. تو جنت سے آگے نہیں جانا، وہی رہنا ہے، جنت میں جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جنت کا وسط عطا فرمائے، جو جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے جس کو جنت الفردوس کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دے. اور یہی حال ہے، اور آج تو بڑی رات ہے، آج تو کھیر والی رات ہے کہ نہیں، کیونکہ ہے 22 رجب، کھیر اور پوری والی رات، کیونکہ رات بھر پکے گی کھیر اور چھپے کے پکائی جائے گی، یعنی کھیر پکانے کے 22 رجب کو کھیر پکانے کے آداب اور مستحبات میں سے یہ ہے کہ چھپا کر پکائی جائے. اور شاید کھلاتے بھی چھپا کے، کہ کھیر اور پوری، پھر اس کو آسان کیا کہ کھیر پکانا مشکل تھا تو یاروں نے اس کو حلوہ پوری سے تبدیل کر دیا، یعنی حلوہ پوری پکا کر 15 شعبان کی تیاری پہلے سے کر لی، کہ حلوہ آ رہا ہے تو پہلے سے حلوہ کھا کر ذرا کچھ عادت پیدا ہو جائے. تو 22 رجب کا اس کا نام کیا رکھا؟ کونڈا. میرے مرشد فرماتے ہیں، کہتے ہیں نا اتنا ماروں گا ظالم مار مار کے کنڈا بنا دوں گا. یہ محاورہ سنا ہے کہ نہیں جناب؟ مار مار کے کنڈا بنا دوں گا. یعنی شیطان نے ایسے چکروں میں لگایا کہ مار مار کے کنڈا بنا دیا دین کا بھی. اور گویا کہ اگر جس نے 22 رجب کی کھیر نہ کھائی پوری نہ کھائی اس کا تو بیچارے کا دین ہی نامکمل ہے. اب چاہے داڑھی رکھے یا نہ رکھے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اور گھر میں ٹی وی بھی ہو، اور کمانے میں نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، بس کھیر کھانا ضروری ہے، اور 15 شعبان کا حلوہ، اس کا تو جلوے کی کیا بات ہے. اچھا پھر 22 رجب کو اصل میں یہ رافضیوں کی ایجاد ہے، اس کو کیا کیا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو آل اہل بیت میں سے ہیں، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، اور محدث اور فقی، بہت بڑے عالم، عابد، زاہد، صفات والے انسان، ان کا نام لگا دیا تاکہ کوئی کچھ بول نہ سکے. اب ایک عام آدمی کو کیا پتا. اب دیکھیں نا، ایک آدمی کہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 22 رجب کے کنڈے کھانا ثواب ہے. اب اچھا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت، سبحان اللہ. اب اس کو کیا پتا کہ حضرت ابو ہریرہ کون، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے محدث، فقی، امام، مجتہد، بہت بڑے عالم، مشہور آدمی ہے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ان کا ایک قول کو اپنی کتاب مسلم شریف میں نقل کیا. فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک اتنا نیک آدمی رہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے کہ کہاں جاؤ گے تو فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا اللہ مجھے جنت میں اس کا پڑوسی بنا دے. اتنا نیک آدمی ہے وہ. لیکن فرماتے ہیں کہ جب اس کی نیکی، عبادت تو اتنی، لیکن جب وہ حدیث شریف کو پیش کرے گا میں نہیں لوں گا. امام مسلم نے اس کو نقل کیا اپنی مسلم شریف میں. کیوں؟ فرماتے ہیں یہ حدیث شریف وہ فن ہے، وہ عبادت گزار تو ہے، نیک تو ہے، اس کی عبادت اور نیکی پر کوئی اشکال نہیں ہے، انگلی نہیں اٹھاتے، لیکن فن حدیث کو نہیں سمجھتا ہوں. لہذا ایک عام آدمی کے سامنے پیش کر دے تو وہ تو کہے گا سبحان اللہ، کنڈے کھانا اتنا ثواب. تو امام جعفر صادق کا نام آتے ہی ایک عام مسلمان، اب اس کو بولو اچھا تو امام صاحب کے اوپر، کہ نہیں توبہ توبہ بھائی، میں آل رسول کو کیا بولوں گا. اور حقیقت کیا ہے کہ امام جعفر صادق کی نہ یہ پیدائش نہ وفات کا دن، پیدائش رمضان شریف میں اور وفات آپ کی شوال میں ہوئی ہے، اور ایڈوانس میں کھا لی کھیر، یعنی برتھ ڈے پہلے ہی منا لی، برتھ ڈے اور ڈیتھ ڈے پہلے ہی منا لیا. اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی کاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا یہ دن ہے 22 رجب، جس کو رافضیوں نے خوشی میں پہلے چھپکے کرتے تھے، پھر دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کام پہ لگا دیا، مسلمانوں کو بھی اس کام پہ لگا دیا. اب مسلمان بھی خوشی خوشی کھاتا ہے. اور عرض کر چکا ہوں، میرے مرشد فرماتے ہیں تو یہ ہو گیا نا 22 رجب، اور 27 رجب، اور 27 رجب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اس کو ساری رات جاگنے کا ثواب ملے گا. اگر ہم یہ کام روزانہ کر لیں، روزانہ ساری رات جاگنے کا ثواب مل جائے، پھر ایک رات کی کیا، ایک ہی رات کیوں، عبادت روزانہ کریں، لیکن ہم مسجد میں آ کر جاگتے ہیں، منتظر رہتے ہیں کہ شاید جبرائیل علیہ السلام ہمیں بھی معراج پر لے جائیں گے، اور واقعی لے جاتے ہیں، پھر معراج پر جاتے ہیں، دادا اتنا عروج پر جاتے ہیں کہ فجر کی نماز غائب. ظاہر بات ہے جب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو فجر کی تو نماز معاف ہو گئی اس پر. یا اگر انہوں نے آسمان دنیا پر نزول بھی کر لیا یا اس دنیا میں واپس تشریف بھی لیا ہے رات کو، تو پھر اس کے بعد جو صبح کو سوئیں گے تو سارا دن غائب، نہ دین کے نہ دنیا کے. یہ ہے ہمارے. اور پھر ظاہر بات ہے ساری رات تو عبادت کر نہیں سکتا، اتنی ہمت تو نہیں ہے. اب کیا ہے، تھوڑی دیر عبادت کی، اس کے بعد چلو آؤ یار ذرا گھومنے پھرنے چلے، شور، پھر وہ موٹر سائیکلوں کا عجیب تماشا ہے آج کل، سائلنسر نکال کر اور شور پورے محلے میں، سونے نہیں دینا کسی کو کہ کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بیمار ہے. تو میرے پیارے دوستو، یہ ہے ہماری عبادتوں کی حقیقت. آگے آئے 15 شعبان. 15 شعبان کے بارے میں روایت پیش کرتے ہیں کہ احد کے موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دندان مبارک شہید ہوئے، جب حضرت اویس کرنی کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو آپ نے اپنے دانت توڑ دیے ایک ایک کر کے سارے، کہ پتہ نہیں کون سا دانت شہید ہوا ہوگا، کیا عشق ہے. دیکھیے اس روایت کو میں تصدیق یا تکذیب نہیں کر رہا، ایک عوام کی بات کر بتا رہا ہوں بھی، کہ عوام یہ روایت پیش کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دانت توڑ دیے، تو ان کی اماں نے ان کے لیے حلوہ پکایا کہ دانت ہے نہیں، اب بیٹا نہاری کیسے کھائے گا اور بنسوٹ کے کلچے کیسے کھائے گا، تندور کی وہ روٹی کیسے کھائے گا، اس لیے حلوہ پکایا. تو میرے مرشد دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ کتنی عجیب بات ہے، اگر تم حضرت اویس کرنی کی طرف منسوب کرتے ہو کہ انہوں نے دانت توڑے عشق رسول میں، پھر ماں نے حلوہ کھلایا، تو پتا چلا کہ عشق رسول میں دانت توڑنا ہے نہ کہ حلوہ کھانا. صحیح ہے نا جناب؟ حلوہ کھانا تو اس وجہ سے ہوا کہ عشق رسول میں دانت گئے. تو فرمائے کتنی عجیب بات یہ ہے کہ ہم حلوہ کھاتے دانت نہیں توڑتے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کرو یہ، تم دانت توڑ دو، سارا سال حلوہ کھانے کا سرٹیفکیٹ میں دے دوں گا. پھر صبح شام حلوہ شریف مناؤ، پھر سب لوگ ختم کے لیے آپ ہی کو بلائیں گے. اور اس غزوہ احد کی حقیقت بھی سن لیجیے، اب اس روایت کی بھی. غزوہ احد ہوئی شوال کے مہینے میں، عید والا مہینہ، اور حلوہ کب کھاتے؟ شعبان میں. میرے مرشد فرماتے کتنی عجیب بات ہے، 2 مہینے ایڈوانس میں حلوہ کھا لیا. صحیح نا جناب؟ یہ ہے. اور فرمایا کیا کیوں یہ؟ اس لیے کہ شیطان نے دیکھا کہ ایک فضیلت والی رات ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ اگر کوئی یہ فضیلت حاصل کرنا چاہے تو کچھ احادیث میں اس کی فضیلت کا ذکر ہے، یہ فضیلت حاصل کر سکتا. تو آپ خاموشی صحیح، یا تو 2 کرسی لگا لیں گے اس لیے ایک کو بولنے سے. تو اب شعبان کی رات روایتوں میں اس طرح بھی آتا ہے کہ فرشتے نکلتے ہیں. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اب شیطان نے یہاں 2 کام شروع کروائے. ایک تو اچھا، فرشتوں کو بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ذاکر آدمی کو، عبادت گزار آدمی کو صاف ستھرا رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے. کہ جس سے بدبو ہو بدبو دور کرے، صاف ستھرا رہنا یہ پسند ہے. اور اسلام کی پسندیدہ، ایمان کی پسندیدہ خصوصیات اور صفات میں سے ہے یہ صفائی ستھرائی، لہذا اس کا اہتمام کریں عام حالت میں بھی. اور اب فرمایا کیا کیا کہ شیطان نے اس میں ایجاد کروایا پٹاخے، کہ مارو پٹاخے، لے کر آؤ رانی بم. 15 شعبان آنے لگی، شعبان شروع ہوا تو اما سے بچے نے کہا کہ اما اس دفعہ ہم شعبان کے پٹاخے اس بلڈنگ سے لیں گے. ماں حیران ہوئی، اس نے کہا بیٹا اس بلڈنگ سے پٹاخے لیں گے، خیریت؟ یہ تو گرلز ہاسٹل ہے. کہا اما مجھے تو نہیں پتا، ابو کہتے ہیں کہ ساری پھلجڑیاں یہی رہتی ہیں. تو کتنی عجیب بات ہے کہ اگر ہمارا بچہ 10, 50 یا 100 کے نوٹ کو آگ لگائے، ابا برداشت کرے گا؟ تو جو پٹاخے آتے ہیں وہ بھی تو پیسوں کے ہی آتے ہیں، وہ بھی پیسوں کے ہی آتے ہیں. میری مسجد میں ایک صاحب آیا کرتے تھے، کئی مہینے نہیں آئے، وہ کاروباری ان کا معاملہ ہے، رہتے کہیں اور کاروبار کے لیے مسجد کے قریب ان کا کام. 3-4 مہینے بعد آئے تو لڑکھڑاتے ہوئے چل رہے تھے. میں نے پوچھا خیریت کیا بات ہے؟ کہنے لگے وہ پاؤں میں ذرا چوٹ لگ گئی تھی، چھپانے لگے نا. میں پوچھا ارے چوٹ پاؤں میں اتنی خطرناک، کیا آپ اتنے مہینوں گئے؟ کہا نہیں وہ اصل میں بس. پھر ہنسنے لگے، کہنے لگے وہ گولی لگ گئی تھی. میں گولی لگ گئی خیریت؟ کیا وہ نہیں بس وہ رشتے داروں کی شادی تھی، فائرنگ ہو رہی تھی تو ایک گولی میرے پاؤں میں لگ گئی. یہ عالم ہے. تو اب اگر بچہ نوٹ جلائے تو کیا ہم اس کو برداشت کریں گے؟ اب رانی بم ہے اور دوسری پھلجڑیاں ہیں، ابا جو ہے خود پیسے دیتا ہے اور اس کو بڑا فخر سمجھا جاتا ہے کہ بھاٹ کی آواز کس کے یہاں سے زیادہ زور سے آئے. تو شیطان نے ایک تو پٹاخے بارود کی بو ہر طرف پھیلا دی تاکہ فرشتے نہ آئے. اور میرے مرشد فرماتے دوسرا کام کیا کروایا؟ دوسرا کام کھلایا حلوہ، سوجی کا حلوہ، دال کا حلوہ، مختلف قسم کے حلوہ جات. اور پھر فرمایا کیا؟ اتنا کھاؤ کہ پہلے تہخانہ بڑھو، بیسمنٹ، پھر گراؤنڈ فلور، پھر میزانائن فلور، اتنا کھاؤ کہ ٹاپ فلور تک بھرو. اب جب اتنا حلوہ کھائے گا حلوہ تو پیٹ میں مچے گا بلوا. تو فرمایا اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اب ادھر سے بھی پٹاخے شروع ہوں گے. اب وہ عبادت کیا کرے گا؟ کیونکہ عبادت کے لیے ہمارے بزرگوں نے، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ عبادت کے لیے یہ کرو، لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکر کس وقت کریں، ذکر کا وقت اچھا مناسب کون سا ہے؟ تو ذکر کے مناسب وقت کے لیے دو چیزوں کا خیال رکھیں. نمبر ایک یہ کہ پیٹ نہ خالی ہو نہ بھرا ہو. یہ تو ہوا معدے سے متعلق، یعنی نہ معدہ خالی ہو کہ پتا چلا بس انڈا ڈبل روٹی کا خیال آ رہا ہے، ناشتے کا خیال آ رہا ہے. تو نہ خالی ہو اور نہ اتنا بھرا کہ اس نے کہا لو ڈکارے ہی نکلنا شروع ہو گئے. کبھی ایسے ڈکارے، کبھی یوں کروٹے بدلنے، ایسا بھی نہ ہو، معتدل ہو، نہ بھرا پیٹ نہ خالی پیٹ. اور یہی حال ہے نیند کے متعلق کہ نہ ایسی اتنا سوئے کہ اٹھے بھی تو بس جمائیاں ہی لیے جا رہے ہیں، کاہلی اور سستی ہے. گھنٹوں 10-10 گھنٹے جب سوئے گا تو کیسے چست ہوگا؟ سست ہوگا. اور نہ اتنی نیند میں کمی کرے کہ جناب اسے تو جسم میں درد اور ہلا ہی نہیں جا رہا، درمیانی نیند کر لے، نہ نیند کی حالت ہو اور نہ سستی کی حالت ہو، صحیح نا؟ تو یہ وہ وقت ہے ذکر کے لیے بہترین. میرے مرشد نے سنایا کہ قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت جب ذکر کرتا ہوں تو نیند آتی ہے، کیا کروں؟ فرمایا تسبیح رکھو، تکیہ لو اور سو جاؤ. یعنی کتنا عجیب ہے، نیند آ رہی ہے زبردستی بس ذکر پورا کر رہے ہیں، زبردستی کہ جی بس ہماری وہ جو تعداد ہے وہ پوری ہو جائے. اس لیے تو شریعت کا مزاج یہ ہے، شریعت کثرت کو نہیں، شریعت کثرت کی طرف نہیں جاتی کہ بہت زیادہ تعداد میں ہو. شریعت کا ذوق ہے حسن ہو، معیار ہو، چاہے تھوڑا ہو، یہ شریعت کا ذوق ہے. اس لیے اس عبادت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہو تو تھوڑی لیکن ہمیشہ ہو، اس عبادت کو آپ نے پسند فرمایا. اور پتہ چلا چند راتوں میں جاگے، اس کے بعد سارا سال چھٹی. اب 27 رجب معراج تو مناتے ہیں، معراج تو منانے کو جی چاہتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتے، کیونکہ معراج کی حقیقت، معراج کا تحفہ نماز ہے، صحیح نا جناب؟ معراج کا تحفہ نماز ہے. لہذا معراج کا حاصل یہ ہے کہ سارا سال کے ہم نمازی بن جائیں، خصوصاً فجر کی نماز. عبادت گزار یہ بن جائے. تو 15 شعبان کو میرے شیخ فرماتے ہیں یہ دو کام کیے، ایک تو پٹاخے خارجی اور ایک داخلی پٹاخے. وہ پٹاخے پھاڑ کے گندک کی بو سے، اور یہ حلوہ کھلا کے پٹاخے لگوائے تاکہ عبادت ہی نہ کر سکے. اور قبرستان میں جانے کے لیے مسئلہ تو یاد رکھے کہ قبرستان میں آج کل تو 15 شعبان کو میلہ ہوتا ہے، لوگ آج کل قبرستان جاتے ہی کسی اور مقصد سے، جو ان سے کہے کہ اور کسی دن آپ چلے جاؤ، نہیں جی اس دن تو میلہ پورا چراغاں. یاروں نے بتایا کہ اب تو ایسا بالکل لگتا ہے جیسے میلہ لگا ہوا ہے، اور پھر نعت شریف ایسی ایسی جو میوزک. ایک دفعہ کسی علاقے ذہن میں نہیں ہے نام، لیکن وہاں پر گزر ہوا تو ایک نعت شریف چل رہی تھی اور میوزک کے ساتھ، اور لوگ اس پر ڈانس کر رہے تھے. کیسا عجیب عالم ہے، کن چیزوں میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. نعت شریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار، سبحان اللہ. آپ ایسے اشعار جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو، یہ اشعار تو بہت پیارے اشعار ہیں، جس سے نبی کی عظمت میں، نبی کی محبت میں اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کا ذوق اور شوق پیدا ہو، یہ اشعار تو بڑے مبارک ہیں. لیکن جن اشعار کو سن کر اس پر ڈانس کرے اور ناچے، اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ تھی چند باتیں، 22 رجب، 27 رجب اور 15 شعبان. اس کے بعد ہے رمضان شریف. میرے مرشد، میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے عنوان سے فرمایا، ایمان والوں سے خطاب کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا ایمان مکمل ہو جائے، ایمان کی تکمیل ہو جائے. لہذا یہ جو اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانے میں، شب و روز میں، دن رات میں شریعت نے جو احکام رکھے، اور یہ جو سنت ہے در حقیقت یہ ہمارے ایمان کو بڑھانے والی اور ہمارے ایمان کی زینت کا ذریعہ ہے. لہذا ایمان کی تکمیل کے لیے، ہماری محبت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے. میرے شیخ فرماتے کہ دیکھو، پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، پہلے ایمان والوں کو خطاب کیا، کہ عاشقوں کا ذکر کیا کہ عاشقوں کے سامنے اگر بات آئے گی، عاشقوں کے یہ خطاب عاشقوں سے ہے تو وہ فوراً اس کا دل کھل جائے گا، کہے گا اچھا خاص لوگوں سے خطاب ہے کہ تم اب محبت میں تم روزے بھی رکھو. اور میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کہ کتنے پیارے انداز سے آگے شفقت اور رحمت سے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم. اچھا روزہ رکھیں گے, صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہیں گے پیاسے, اللہ اکبر کیا حال ہوگا ہمارا. لیکن فرمایا نہیں, رحمت دیکھو کہ کما کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلے جو عاشق گزرے نا وہ بھی روزہ رکھتے تھے. اب انسان کو پتا چلے اچھا میرے ہی خاندان کا, میری ہی برادری کا, میری ہی فیلڈ کا, میرے محلے کے آدمی نے اگر داڑھی رکھی ہے تو میرے لیے رکھنا کیا مشکل ہے. لہذا جو کام اپنی فیلڈ اپنے خاندان اور برادری والوں کو دیکھتا ہے کہتے جب یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا, ہے نا جناب, یہ تو کام آسان. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس عنوان سے فرمایا کہ جیسے تم سے پہلے عاشقوں نے روزہ رکھا ایسے ہی روزہ بھی تم بھی رکھ لو. بلکہ ابتدا جب روزے کا حکم نازل ہوا تو ہوتا یہ تھا کہ رات کو جو کھا لیا کھا لیا, صبح سحری کرنے کی اجازت نہیں تھی. پھر اور شفقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی پسندیدہ قرار دے دیا سحری کو کھانا. اور پھر شفقت دیکھیے انتہائی وقت میں, یعنی روزہ شروع ہونے سے پہلے آخر وقت میں سحری کا کھانا مستحب اور پسندیدہ قرار دے دیا. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ڈر کے مارے اتنا مست پھوس ہو کہ سارا دن کھٹی ڈکارے لیتے رہو, کہ آخر تک ہمیں یاد ہے جب چھوٹے تھے بچپن میں. اچھا ایک مسئلہ عجیب ہے اب تک لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے کھاتے رہو, یا اذان جب شروع ہو تب روزہ شروع ہوتا ہے, فجر کی اذان مراد ہے, تو یہ مسئلہ درست نہیں ہے. کیونکہ اذان کا وقت شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب روزے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اذان کا وقت تو گویا کہ روزے کا وقت شروع ہونے کے پر ہے. لہذا اذان کا اور سحری کا تعلق اور ربط نہیں ہے, دونوں کا ربط نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا اگر دیکھیں نا, اگر روزہ شروع کرانے کے لیے اذان دی تو اذان اپنے وقت پر نہیں ہوئی, صحیح ہے نا, اور اگر اذان تک کھاتے رہے تو روزہ شروع ہو گیا اور یہ کھاتے رہے, اس لیے دونوں الگ الگ ہیں. سحری کو الگ رکھے روزے کو الگ. اس زمانے میں تو اللہ نے کتنی سہولیات دے دی, اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو جزائے خیر دے, نقشہ اوقات بنا دیے, محنت کی انہوں نے, ہم تو آرام سے سو رہے ہیں اور انہوں نے فجر تک کے سحری کے اوقات تک کو غور کر کے جاگ جاگ کر انہوں نے ان اوقات کو جو ہے محفوظ کر لیا, احسان ہے ان کا. گھڑیاں موجود ہیں الحمدللہ, گھڑی کے حساب سے احتیاط کر لے, 3-4 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے روزہ بند کر لے, سحری بند کر لے یعنی, اور اذان کا وقت اس کے بعد ہے میرے دوست. اس لیے اس کی اصلاح ضروری ہے کہ اذان تک کھانا نہیں ہے, اذان تک کھانا نہیں ہے, بلکہ روزے کو اپنے وقت پر رکھے, اس کو اپنے حساب سے رکھے. اذان دیر سویر جب بھی ہو روزے کا اس سے رابطہ نہ ہو, تاکہ روزے میں کوئی کمی نہ واقع ہو ہمارے اور خطرے میں نہ پڑے ہمارا روزہ. تو میں سنا رہا تھا, ہمارا بچپن تھا چھوٹے تھے, سائرن بجتا تھا سب مٹکے کی طرف دوڑتے تھے, پہلے تو ریفریجریٹر مشکل بچپن کی بات, تو مٹکے پر دوڑتے تھے, اتنا پانی پیتے تھے, اتنا پانی کے پورا حلق تک پانی پانی. شام تک تو کیا ہوتا تھا, تھوڑی 2 گھنٹے تک تو پیشاب ہی لگا رہتا تھا, بس ڈر کے مارے بس پیتے تھے کہ شام تک کیا گزارا ہوگا, اور اللہ کی شان وہ گزر ہی جاتا تھا اور گزر جاتا ہے. لہذا جو روزہ رکھنے والا ہے, روزہ رکھنے والے سے پوچھو اس کی لذت کیا ہے. لہذا جب گرمی خوب لگتی ہے کسی دن روزہ رکھتا ہے تو روزہ دار کہتا ہے کہ آئندہ میں کل سے روزہ نہیں رکھوں گا. افطار کا وقت ہوتا ہے نا, کہتا ہے بس میرے باپ کی توبہ بھائی, اس آج تو اتنی گرمی میرا تو برا حال ہو گیا, کل میں نے روزہ نہیں رکھنا. اور دیکھیے صبح سحری کے اندر پھر آگے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ بس کیا بتائیں, وہ تو ہماری بیوقوفی تھی, اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر کہہ رہے تھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے میں جو لذت رکھی ہے میرے دوستو, وہ روزہ دار ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس میں کیا لذت ہے. گرمی سردی دھوپ چھاؤں اپنی جگہ, لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص لذت رکھی ہے. لہذا جب روزہ دار ایک گھونٹ لیتا ہے, ایک گھونٹ پیتا ہے, اس گھونٹ کے ساتھ اس کی رگے جان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سرایت کرتی ہیں, تو پھر جب اس کے رگے جان سے بال بال سے جب اللہ تعالیٰ کے لیے شکریہ نکلتا ہے, تب وہ کہتا ہے نہیں بھائی, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ یہ ہے میں کل بھی روزہ رکھوں گا. آگے فرمایا لعلکم تتقون. میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو روزے کی حکمتیں علماء نے بہت بیان کی ہیں, یہ فائدہ یہ فائدہ. اس زمانے میں تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں, اس زمانے کے ڈاکٹر کہا کرتے ہیں کہ جناب کچھ فاقہ کیا کریں, کم کھایا کریں, روزانہ واک کیا کریں, برسٹ واک کریں 40 منٹ, ایسا چلے کہ پسینہ نکلنے لگے, اور کم کھائیں, چاول بند, گوشت بند, فلا چیز بند, مکھن بند. تو پتہ یہ چلا کہ کم کھانا یا نہ کھانا یہ صحت کے لیے مفید ہوا. لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں تمام باتیں حکمتیں اپنی جگہ, لیکن جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ ہے لعلکم تتقون. دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون. ان نافیہ ہے, یعنی ہمارا کوئی دوست نہیں ہے, ہمارا کوئی ولی نہیں ہے, لیکن جو تقوی سے رہتا ہے. اب وہ آیت اور اس آیت کا جوڑ اور ربط لگائیں تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے سے جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے وہ یہ کہ متقی بن جاؤ, یعنی ہمارے دوست اور ہمارے ولی بن جاؤ. تو روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ہم کو اپنی دوستی اور ولایت عطا فرمانا ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی اس کے اندر فرمایا ایمان والوں سے خطاب ہے, کہ ایمان والو اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو تقوی اختیار کرو, یعنی ہمارے دوست بن جاؤ. اور یہ دوستی کا پرچہ تمہیں مشکل لگتا ہے, ہے مضمون ضروری لازمی ہے, کمپلسری ہے, اختیاری نہیں ہے, کیونکہ گناہ کا چھوڑنا یہ لازمی ہے اختیاری نہیں ہے. ترک معصیت اور گناہ کا چھوڑنا, لہذا حکم دیا کہ اتقوا اللہ ہمارے دوست بن جاؤ. آہ میرے مرشد فرماتے اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ تقوی کا حکم دے کر اپنی دوستی کا ہاتھ ہماری طرف بڑھایا, پہل فرمائی. اور پھر کرم بالائے کرم دیکھیے کہ تقوی کا حکم دے دیا, اور جن کی صحبتوں سے تقوی ملنا تھا ان کا بھی پتا بتا دیا کہ کونو مع الصادقین, تم اللہ والوں کی صحبت میں رہو, کہ جن کی صحبتوں سے تقوی ملے گا. میرے شیخ ساؤت افریقہ تشریف لے جایا کرتے تھے, حضرت کے تقریباً 10 کے قریب وہاں سفر ہوئے ہیں. ایک مرتبہ حضرت کا سفر تھا تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ بہت تیز پیلی قسم کی مٹی, تو میرے مرشد فرماتے کہ میں وہاں کے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ مٹی یہ کیا چیز ہے, انہوں نے بتایا کہ حضرت یہ مٹی ہے. فرمایا اس قسم کی مٹی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی, تیز پیلی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ وہ مٹی ہے جو سونے کے ساتھ ملی ہوئی تھی, تو جب اس مٹی میں سے سونا نکال لیا گیا تو اب یہ مٹی کے پہاڑ سے ہیں, اس میں سے سونا نکال دیا, کیونکہ ساؤتھ افریقہ میں سونے کے پہاڑ بھی ہیں. تو میرے مرشد دعوت برکاتہم, یہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو دنیا کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی نشانی حاصل کرتے ہیں.
یہ اس عالم کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس عالم کی حقیقت ان اللہ والوں پر کھولتا ہے. لگا یہ نشانی, فوراً فرمائے کہ سبحان اللہ. فرمائے کہ دیکھو وہ مٹی جو سونے کی صحبت میں رہی, وہ مٹی جو سونے کی صحبت میں رہی تو سونے نے اس مٹی کا رنگ بدل دیا. بس فرمایا یہی راز ہے کونو ما صادقین کا, اللہ والوں کی صحبت کا, کہ اگر ہم اپنی مٹی کو ان اللہ والوں کے قلب میں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق اور نور بھرا ہوا ہے, اگر ہم اپنے دل کو ان کے دلوں سے ملا دیں گے, ان کی صحبتوں میں رہیں گے, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے قلب کا تعلق ما اللہ ہمارے رنگ کو بھی بدل دے گا. شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب گلستان کے اندر فرماتے ہیں, گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم, کہ ایک مرتبہ میں تھوڑے سے ترمیم کے ساتھ لفظی ترجمہ نہیں کر رہا, معنوی ترجمہ کروں گا, کہ اللہ والوں کے ہمارا جانا ہوا, ان اللہ والوں کے ہاں دیکھا ایک شخص کو ہم نے, ایک مٹی کو دیکھا, لیکن اس مٹی کے اندر ہمیں خوشبو محسوس ہو رہی ہے, کہ اس کی گفتگو, اس کا انداز, اس کی رفتار, اس کا کردار, اس کی گفتار کچھ اور ہی نظر آ رہے, خوشبو معلوم ہو رہی ہے. گفتم کہ تو مشکی یا عبیری کہ بوئے دل آویز تو مستم, تو میں نے اسے پوچھا کہ بھائی تو مشک ہے یا عبیر, پہلے ایک قسم کی خاص مٹی آتی تھی خوشبودار, اس کو عبیر بولتے تھے, کہ تو کیا ہے, کون سی خوشبو ہے, تو مشک ہے, تو امبر ہے, تو کیا ہے کہ تیری خوشبو مجھے مس کر رہی ہے. تو فرماتے کہ بکفتا من گلے ناچیز بدم, اس نے کہا میں کیا ہوں بھائی, میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں, میرے مرشد میرے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے ہیں ایسے ہی جس کو فرمایا حضرت کا شعر ہے کہ کیسے سمجھ لوں پا گیا وہ جامع معرفت, کیسے سمجھ لوں پا گیا وہ جامع معرفت, یعنی اللہ تعالی کی معرفت اور محبت کی شراب اور جام اور محبت کا مزہ اس کی جان کو حاصل ہو گیا. کس کو, کیسے سمجھ لوں پا گیا وہ جامع معرفت, رکھتا ہے جو بھی خود کو نمایاں کیے ہوئے کہ میرا نام اور میری, مجھے ذرا اسپیشل جگہ پہ بٹھاؤ, میں بڑا وی آئی پی آدمی ہوں. فرمایا جو اپنے آپ کو نمایاں رکھتا ہے, ہمارا نام آئے, ہمارا وہ ہو, لوگ ہماری تعریفیں کریں, اس کا منتظر بیٹھا ہے. فرمایا اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی کی محبت کی خوشبو ابھی اس کو نہیں ملی, کیونکہ اللہ تعالی کی محبت, حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کیا عجیب بات ہے, فرماتے ہیں کہ اگر مجھ پر علم کا یہ دھبا نہ ہوتا تو اپنے کو ایسا میٹھا تھا کہ چڑیوں کا بھی گھونسلہ ہوتا ہے اور قاسم کا تو نام و نشان بھی نہ ہوتا. اور اس مٹانے کا مزہ کیا ہے, دیکھیں نا چائے میں جب تک چینی گھلتی نہیں ہے, مٹتی نہیں ہے, چائے کو میٹھا نہیں بناتی, صحیح نا جناب. اسی طریقے سے دیکھیں نا جب کھیر اور حلیم پکاتے ہیں تو جتنا گھوٹا زیادہ ہوگا اتنی کھیر اور حلیم مزیدار ہوگی, صحیح ہے نا جناب. لیکن گھوٹا خود نہیں لگاتی کھیر اور حلیم, لگانے والا چاہیے. ہاں اسی طرح سے بندگی مٹانے کے لیے جتنا اللہ تعالی کی محبت میں میرے دوستو جتنا مٹائے گا اس کی بندگی کے اندر اتنا کمال پیدا ہوگا, لیکن مٹتا خود نہیں ہے, اسی کے لیے شیخ رہبر مرشد اور پیر چاہیے, مٹانے والا چاہیے. وہ گھوٹا لگائے گا, وہ گھوٹنے والا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی محبت اور معرفت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس بندے کے اندر توازو پیدا ہو جائے, اپنے کو مٹا دے جھکا دے, اور جو اپنی قیمت لگاتا پھرے. فرمایا اس کا مطلب یہ اللہ کی محبت سے ابھی نا آشنا ہے. فرماتے ہیں کہ جو جس شاخ میں پھل لگ جاتا ہے وہ اکڑ کے کھڑی نہیں رہتی, وہ جھک جاتی ہے, اور جو شاخ اکڑی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پھل سے محروم ہے, اس لیے کیا فرماتے ہیں شیخ سعدی کہ وہ بکوفتہ من گلے ناچیز بدم، میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں، لیکن ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشی درمن اثر کر وگرنا من ہما خاکم کے ہستم، کہ لیکن اگرچہ میں ناچیز مٹی ہوں لیکن ایک زمانہ ایک پھول کی صحبت میں گزارا ہے، ایک اللہ والے کی صحبت میں گزارا ہے، اس اللہ والے کی صحبت کی جو خوشبو ہے، اس اللہ والے کے درد دل کی جو خوشبو ہے وہ میرے اندر منتقل ہو گئی. جمال ہم نشی، میں جس ہم نشی کی صحبت میں رہا اس کے جمال نے میرے اندر اثر کیا اور مجھے بھی صاحب جمال بنا دیا. ایک دفعہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کہیں تقریر تھی، ایک وکیل وہاں بیٹھا تھا، اس وکیل پر حال تاری ہو گیا، اس نے جوش میں کھڑے ہو کر کہا، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو خطاب کر کے کہا، تو مکمل از کمال کیس تھی، تو مجمل از جمال کیس تھی، تو کس کے کمال سے مکمل ہوا، تو کس کے جمال سے مجمل ہوا. حکیم الامت کا یہ سننا تھا، حضرت پر ایک ہاتھ تاری ہوا، حکیم الامت نے بھی فوراً فرمایا، من مجمل از جمال حاجیم، من مکمل از کمال حاجیم، کہ مجھے میرے مرشد میرے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے کمال نے مکمل کیا اور ان کے جمال نے مجمل کیا. یہ اللہ والوں کی صحبت میرے دوستوں. حضرت یہ شعر بہت پڑھا کرتے ہیں، قریب چلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. رمضان شریف میں وہ جو دل روزہ رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت تراویح سے جو دل موم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اپنے اس نرم دل کو کسی اللہ والے کے حوالے کر دے تاکہ اس کی تربیت کر کے اللہ تعالی کی محبت کے موتی اس میں لگا دے اور بیج اس میں ڈال دے اور وہ ذکر کا ہم پانی اس کو دیتے رہے اور گناہوں سے بچ کر جو کھاد پیدا ہو وہ کھاد اس میں ڈالے تاکہ اللہ تعالی کی محبت کا جو درخت ہے وہ تناور بن جائے، ثمر بار ہو جائے اور ثمر آور ہو جائے، یعنی اس پہ پھل لگ جائے. آج رمضان شریف گزرتا ہے تو ویسے کے ویسے ہی ہم، بلکہ تھوڑی بہت جو داڑھی آتی بھی ہے وہ بھی کاٹ دیتے ہیں، رمضان شریف میں رکھ لیتے ہیں نا، گویا کہ پتہ ہی چلا کہ مسلمان کے ذہن میں اتنا تو ہے کہ رمضان شریف میں تو داڑھی ہونی چاہیے، ایمان کے تقاضا یہ ہے کہ داڑھی بھی ہو، اتنا تو ہر مسلمان سمجھتا ہے. ہم اس پر تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں کہ تم صرف رمضانی داڑھی والے نہ بنو، رمضانی نہ بنو، زمانن پورا، زمانن اور مکانن، یعنی زندگی کے ہر سانس کو اللہ پر فدا کر دو. صرف رمضانی حافظ، رمضانی نمازی مت بنو، بلکہ اپنی بندگی کی احساس کو کسی اللہ والے کی صحبت سے اپنی بندگی کی احساس کو اللہ پر فدا کرنا سیکھ لے. یہ سیکھے تقوی سیکھنے کی چیز ہے، یہ گھول کر پینے کی چیز نہیں ہے کہ جو شاندہ بنائیں گے اور پی جائیں گے، نہیں میرے دوستوں، یہ سیکھنے کی چیز ہے، ٹریننگ اور تربیت کی چیز ہے. لہٰذا کسی اللہ والے کی خانقاہ میں اگر رمضان شریف کا زمانہ گزار لے، اس کی صحبت میں گزار لے تو کیا انشاءاللہ تعالی، لیکن اپنی اصلاح کی نیت سے اور حصول تقوی اور حصول تعلق معلّہ کی نیت سے. یہ نہیں کہ جرم خانقاہ ہے چلو اس کے یہاں پکوڑے ذرا کئی قسم کے ملیں گے، فروٹ چاٹ بھی، دہی بڑے بھی. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دہی بڑے اتنے نہ کھاؤ، اتنے نہ کھاؤ کہ جب تم اللہ اکبر کہو کہ اللہ بڑا ہے تو دہی بڑا بھی بولے میں بھی بڑا ہوں. اتنی ڈکاری آ رہی ہے جناب، اتنی افطاری ڈھونڈتے ہیں کہ جماعت کی نماز الگ چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد خصوصاً افطار پارٹی ہو جائے گا. کتنی عجیب سی بات ہے، چند مرغی کی بوٹیوں کی خاطر جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہم. یہ تو ہمارا ایمان ہے، کیا ہمارا مقدر نہیں ہے کہ جو ہمارے جو رزق ہے وہ ہمیں ملے گا؟ تو جو مرغی کی بوٹی اللہ نے رکھ دی ہے، بلکہ مرغی کی ٹانگ جو مقدر میں ڈرم اسٹک، چلو بھائی ڈرم بجاؤ، ڈرم کھاؤ، ڈرم ڈرم اسٹک کھاؤ اور اللہ کی محبت کا ڈرم بجاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے گیت گائے، اطاعت اور فرما برداری کے. نفس و شیطان کا ڈرم نہ بجائے کہ گناہ کر کے جناب اعتکاف میں بیٹھے، ماشاءاللہ کچھ چہرے پر نور آیا، ابھی گھر جانے سے پہلے ہی حجام کے پاس چلے گئے کہ بیوی بولے گی کیا بیکورڈ بن کے آ گئے. اس لیے میرے پیارے دوستوں، ان دو آیتوں کو ملا کر میرے شیخ نے فرمایا رمضان شریف کا زمانہ، اور ہمارے بزرگوں کا معمول بھی تھا اس کی لذت اٹھا کر دیکھے. الحمدللہ اس فقیر نے بھی یہ مزہ اٹھا کر دیکھا ہے. رمضان شریف کا زمانہ اپنے شیخ کے پاس, حضرت کے آج بھی, اب تو ویزے کی مشکلات بڑھ گئی باہر سے آنے والوں کے لیے, ورنہ پوری دنیا سے علماء اولیاء اللہ یہ حضرات حضرت کی خدمت میں ایسی کہ اپنا زمانہ رمضان شریف کا گزارنے کے لیے آنا اب تک, اور آتے ہیں ابھی بھی جو کوشش میں لگے رہتے ہیں, ویزا مل جاتا ہے کر کے وہ بیچارے پہنچ جاتے ہیں, اور باقی جو ہے وہ تڑپتے ہوئے دل سے دیکھتے رہ جاتے ہیں. اس لیے رمضان شریف کا زمانہ صحبتوں میں گزار لیں, اگر رہنا مشکل ہو آنا جانا رکھے کچھ رہے, تاکہ اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق ہمارے دل میں منتقل ہو جائے, اور اس کی اللہ کی محبت کا رنگ جو اس پر ہے وہ محبت کا رنگ ہم پر بھی آ جائے. اللہ تعالیٰ, اور میرے پیارے دوستوں کی آخری بات سنا کے ختم کرتا ہوں, جب کسی خاص مہمان کو بلایا جاتا ہے تو گھر کی خوب صفائی ستھرائی کی جاتی ہے کہ نہیں, پہلے سے اقدام کرتے ہیں, تھوڑی مہمان کو بٹھا کر صفائی کرتے. اس لیے رمضان شریف کے آنے سے پہلے تیاری یہ ہے کہ توبہ کر کے اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر کے پھر رمضان شریف کا استقبال کریں. اور توبہ کی حقیقت کیا ہے کہ گناہ چھوڑ دے, پہلے ہی داڑھی رکھ لیں اور ہمیشہ کے لیے نماز قضا ہے اس کی قضا شروع کر دے. قضاء عمری پڑھنا, یہ جو عجیب عجیب روایتیں پھیلائی نا کہ شاید غالباً جمعۃ الوداع میں کوئی قضاء عمری پڑھے زندگی بھر کی چھٹی, اور ایک روایت شعبان کے متعلق ایک خاص قوم پر نازل ہوئی ہے کہ مغرب کی نماز پڑھے نہ پڑھے, مغرب کی نماز پڑھے نہ پڑھے لیکن اوابین ضرور پڑھنی ہے. یہ خاص قوم پر نازل ہوئی ہے یہ وہی, اور وہ اوابین کا بھی کیا خاص طریقہ کہ دو رکعت پڑھ, اس دن نئے کپڑے پہن کر پورے اوپر سے لے کر بڑے سے دادا سے لے کر پوتے تک سب نئے کپڑے پہن کر مسجد میں آئیں گے, اور اس کے بعد دو, چاہے مغرب کی نماز جماعت سے چھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, باندھو نہ ہے, لیکن وہ اوابین نہیں چھوٹنی چاہیے. اور وہ اوابین دو رکعت پھر سورہ یاسین, پھر دو رکعت پھر سورہ یاسین, پھر دو رکعت پھر سورہ یاسین, یہ وہی انہیں پر نازل ہوئی ہے. اس وہی کا ہمیں نہیں پتا, علماء سے کبھی نہیں سنا, اللہ والوں سے کبھی نہیں سنا, یہ خاص قوم کے لیے ہے. تو میرے پیارے دوستو, قضاء عمری کے نام پر کہ فلاں دن دو رکعت یا چار رکعت اس طرح سے پڑھیں اور اس طرح پڑھیں, آپ کی زندگی بھر کی جو قضاء نمازیں سب معاف ہو جائیں گی, یہ درست نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے طریقہ سکھایا, فجر کے ساتھ فجر, زہر کے ساتھ زہر, عصر, مغرب کے ساتھ مغرب, عشاء کے ساتھ عشاء, البتہ وتر کی بھی قضاء ہے, باقی فرض نماز سنت وغیرہ نہیں, نفل نہیں, وتر کی البتہ قضاء ہے. اس طرح پڑھ لے, حساب لگا لے اندازن کہ اتنے زمانے کی میری نماز ہوگی, بسم اللہ کر کے شروع کر دے, یہ شعر پڑھتا ہوا, مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ ایک جس میں نہ تواں کو توانا ہی دے گیا. تو توبہ کرے, اگر کسی کا مال لیے مال واپس کرے, قرضہ ہے وراثت کے معاملے میں ہمارے یہاں بڑی کوتاہی ہے, ماں باپ کا انتقال زمانہ ہو گیا, جس بھائی کے ہاتھ میں جو آیا وہ لے گیا, اچھی اچھی چیزیں لے گئے, اور یا جس کا قبضہ تھا اس نے سارے مال پر قبضہ کر لیا, جس اس نے دیکھا کہ جو زیادہ شور مچانے والا ہے اس کی مٹھی گرم کر دی کہ تو اپنی زبان بند رکھ. اس طرح سے کمزور اور مظلوم وہ پس جاتے ہیں, خصوصاً عورتیں بیچاریاں. اس لیے وراثت کے معاملے میں دیر نہیں کرنی چاہیے, فوراً تقسیم کریں. اچھے اچھے لوگ, ہم میں سے اچھے اچھے لوگ پکڑے جائیں گے اس کی وجہ سے, پھر بزرگوں کے پیر دبانے سے کام نہیں چلے گا, حج و عمرہ کرنے سے اس کو کام نہیں چلے گا کہ حج و عمرہ ہمیں بچا لے گا, مسجدیں بنوا دیں گے, مدرسے بنوا دیں گے, دوسروں کے مال پر قبضہ کیا ہوا ہے, بس جنت ہمارے لیے تیار ہے, بالکل یہ ہمارے لیے دھوکہ ہے.
مال واپس کرے، ماں باپ کو ستائے، معافی مانگے، ماں باپ کے ساتھ جو ظلم کیا ان کی نافرمانی، ہمیں بھی تو ایک دن ابا بننا ہے نا. پھر جب اولاد آتی ہے نا سامنے، سینہ تان کر بولتی ہے ابا تجھے کیا پتا، کھسٹ ہو گیا ہے تو، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، تب وہ کہتے ہیں ہائے میں نے بھی اپنے باپ کو یہی کہا تھا، اور میں بھول گیا تھا کہ ایک دن میں بڈھا ہوں گا اور میری اولاد جوان ہوگی اور سینہ تان کر میرے سامنے کہے گی کہ کیا ابا تیرا دماغ خراب ہو گیا. اس وقت اس کو اپنا وہی وقت یاد آتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کو کیا بولا تھا. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ماں باپ کو ستانے والے کو جب تک دنیا میں سزا نہیں ملے گی اس کو موت نہیں آئے گی. ہم اپنے کمزور ماں باپ کے ساتھ، کہ کمزور ہو گئے نا وہ، اب ان کی نگاہ بچوں پر ہوتی ہے کہ ہم تو کمزور ہو گئے اب ہم کیا کریں، اس لیے وہ بچوں کے سامنے بے بس ہوتے ہیں. لیکن میرے پیارے دوستوں، کسی کی کمزوری کو دیکھ کر اس کی کمزوری سے فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ اپنے کمزوری کے زمانے کو یاد رکھے کہ ہم پر یہ زمانہ آئے گا. اس لیے ماں باپ بیویوں کو ستایا، شوہر نے بیوی کے ساتھ ظلم کیا، معافی مانگ لے، معافی تلافی یہی حساب برابر کر لے، پڑوسی رشتے دار دوست لین دین مالی جانی جو ہے ختم کر دے. پھر اس کے بعد رمضان شریف کا استقبال کریں. سبحان اللہ، یہ استقبال کا ہے. صاف ستھرا ہو جائے، مکان تیار کر لیا، اب اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں. حضرت خواجہ علی حسن مسعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میرے مرشد نے سنائی کہ حکیم الامت نے فرمایا، خواجہ صاحب اس زمانے میں اگر میرے پاس ایک لاکھ روپیہ ہوتا تو آپ کے اس شیر کے بدلے میں دے دیتا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ مبارک گھڑیاں مبارک انداز سے اور استقبال کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اور شریعت و سنت میرے دوستو کھلی ہوئی چیز ہے، کوئی چھپی ڈھکی نہیں ہے، صاف اور شفاف اور واضح ہے. ضرورت ہے اس کے فن کے ماہرین سے پوچھنے کی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا کریم، اپنے کرم سے جو گزارشات پیش کی گئی ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، آپ کی عظمت کا حق ادا کرنے میں جو کمی کی اس کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ، آپ کی عظمت کا، آپ کے دین کی عظمت کا، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، ہمارے اس قصور کو معاف فرما دیجیے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ، ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرمانبرداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ، اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. یا اللہ، ہمارے ذمے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور جو ہمارے حقوق لوگوں کے پاس ہے وہ یا اللہ وہ ہمیں حقوق دلا دیجیے. یہ میرے دوستوں کتنی عجیب بات ہے، جب ہم کو کوئی ستاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا حق نہیں دے رہا، لیکن جب ہم کسی کا حق مارتے ہیں تو ہمارا دل اتنا سخت ہوتا ہے کہ ہم اس کا خیال نہیں کرتے. اے اللہ، ہمارے دلوں میں نرمی عطا فرما، رحمت اور شفقت ڈال دیجیے. یا اللہ، ہمیں لوگوں کے شر سے بچا لیجیے، ہمارے شر سے لوگوں کو بچا لیجیے. اور اے کریم مالک، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہمارے اس دل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا، اپنے قرب کا، اپنی محبت کا، اپنی معرفت کا ذریعہ بنا دیجیے، سچی توبہ نصیب فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو غیر اللہ کی گندگیوں سے پاک فرما دیجیے. یا اللہ، اپنی 100% فرما برداری والی حیات ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک